اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بس مورخین اہل سنت اور تقریباً تمام علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے, لہٰذا آپ نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ تاکہ میں اس پر خط کھینچ سکوں. تو یہ نظریہ مذہب شیعہ کے اعتبار سے 100% غلط اور باطل ہے, اور در حقیقت ایک طرح کی توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. معاہدے کے بعد جو ایک اہم ترین واقعہ ہوا, اس کی جانب نے پہلے توجہ دلائی کہ حضرت عمر ناراض تھے, بعض اور اصحاب ناراض تھے, اور اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا جن کا نام تھا ابو جندل, یہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمان ہونے کے جرم میں مکے میں مشکلات اٹھا رہے تھے. لیکن اب کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا تو بعض جگہ بیان ہوا کہ اسی دوران ابو جندل دوڑتے ہوئے آئے اور مسلمانوں سے پناہ چاہی, اور ابو جندل کا باپ کہ جو قریش کی جانب سے اس معاہدے میں تھا یعنی سہیل بن عمر, وہ اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کو ابو جندل کو مارا, ایک تھپڑ مارا, اور اس کے بعد کہا کہ واپس چلو, جس سے مسلمانوں نے کہا کہ یہ واپس نہیں جائے گا. اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے, لیکن اس نے کہا کہ لیکن معاہدہ ہو تو چکا ہے لیکن ابھی لکھا نہیں گیا ہے. اور بعض جگہ یہ ہے کہ یہ بحث ہی نہیں ہوئی, فقط اتنی بات ہوئی اس نے کہا کہ معاہدہ ہو چکا ہے, اور معاہدے کی شق یہ تھی کہ ہمارے درمیان سے اگر کوئی شخص آپ کی جانب آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, اور یہ پہلا فرد ہے میرا بیٹا کہ جو اس دوران آپ کی جانب آیا ہے اور آپ کو اس کو واپس کرنا ہے. اب یہ رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور کہا کہ تم واپس جاؤ, لیکن اس کے باوجود بھی اسے تسلی نہیں ہوئی اور یہ مسلمانوں کو پکارتا رہا, اور بعض مسلمان اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طرح سے ناراض بھی تھے کہ یہ کیا ذلت کا معاہدہ ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اسی دوران ایک واقعہ تاریخ طبری میں ملتا ہے, وہ یہ کہ جب ابو جندل واپس جا رہے تھے تو حضرت عمر ان کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد ایک طرح سے انہیں برغلانا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ جتنے بھی مشرک ہیں یہ کتوں کی طرح سے ہیں اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے, اور کسی کو بھی قتل کیا جائے ایسا ہے جیسے کسی کتے کو قتل کیا, اور یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار ان کے قریب لے گئے. اور بعد میں خود حضرت عمر نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے اس کے جذبات کو ابھاروں اور وہ تلوار نکال کے اپنے باپ کو قتل کر دے, لیکن ابو جندل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے باپ کو گو کہ وہ مشرک ہی ہے اسے قتل کروں. اب اگر تاریخ طبری کے اس واقعے کو دیکھا جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے سے بھی خوش نہیں ہیں, اور جب معاہدہ ہو چکا تو پہلا شخص جو اس معاہدے کی وجہ سے مشکل میں پڑا ہے اسے بھی ورغلا رہے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے لیے. یہ واقعہ کہاں پر ہے تو تمام افراد دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ طبری میں صلح حدیبیہ کے واقعات میں بالکل شروع ہی میں نقل ہوا ہے ابو جندل کے واقعے میں. اب جب یہ معاہدہ ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جو جانور لائے ہیں انہیں اسی مقام پر ذبح کیا جائے اور اپنے بال کٹوا دیے جائیں, لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ چند ہی اصحاب تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا, ورنہ اکثر نے, اور اس جانب میں توجہ دلا چکے ہیں کہ 1300 کچھ یا 1400 یا 1525 تک یا مختلف اقوال آئے ہیں, یعنی تقریباً 1500 کے آس پاس اصحاب کی تعداد تھی جن میں سے اکثریت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا, اور در حقیقت یہ اصحاب کا ایک بہت بڑا امتحان تھا, اور اسی طرح سے ان افراد کے لیے بھی ایک دلیل اور حجت ہے کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اصحاب بہت زیادہ مطیع و فرما بردار تھے, اور جب ان سے کہا جائے کہ اصحاب نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کچھ اصحاب نے اہل بیت کی مخالفت کی اور اہل بیت پہ ظلم کیا اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ ان کی تعلیمات کا اثر اصحاب میں باقی نہیں رہا. تو دلیل کے طور پر ہم اس واقعے کو بیان کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور اصحاب میں سے کچھ معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس معاہدے کو اپنے لیے بے عزتی سمجھ رہے ہیں، اور کچھ معاہدے کی مخالفت کے لیے افراد کو اکسا رہے ہیں، اور جب آپ سر منڈانا چاہتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں اور جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اصحاب کی ایک بہت بڑی تعداد جانوروں کو قربان بھی نہیں کرتی اور سر بھی نہیں منڈواتی۔ لہٰذا تاریخ طبری میں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جانوروں کو ذبح کر دو اور سر منڈوا دو تو اصحاب نے آپ کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ آپ حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ باہر آئے، اور تاریخ میں بیان ہوا کہ حضرت ام سلمہ سے آپ نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا جانور ذبح کریں، اپنا سر منڈوا دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا امیر المومنین اور اکا دکا ایک دو اصحاب تھے کہ جنہوں نے آپ کے قول کو مانا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ حضرات نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور اپنے سر منڈوائے، اور بعد میں کچھ لوگوں نے دیکھا دیکھی پھر اپنے سر منڈوانا شروع کیے اور کچھ نے تو سر بھی نہیں منڈوائے، فقط اپنے بال کٹوائے۔ ایک روایت جناب ابن عباس سے نقل ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے ان پر کہ جنہوں نے اپنے سر منڈوائے، کچھ افراد نے سوال کیا اور وہ افراد کے جنہوں نے اپنے سر کے بال کٹوائے ان کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ، تو پھر آپ نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے ان پر کہ جنہوں نے اپنے سر منڈوائے۔ پھر سوال کیا کہ ان افراد نے جنہوں نے اپنے بال کٹوائے ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے ان افراد پر کہ جنہوں نے اپنے سر منڈوائے۔ پھر کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان پر بھی کہ جنہوں نے اپنے بال کٹوائے۔ بعد میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پہلی تین دفعہ آپ نے بال کٹوانے والوں کا ذکر نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا بال کٹوانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے میری بات میں شک نہیں کیا۔ اب اگر اس واقعے کو آپ دیکھیں تو ایک جگہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا شک آج سے زیادہ کبھی بھی رسول اللہ کی رسالت میں نہیں ہوا جتنا کہ آج ہوا، یا بعض جگہ بیان ہوا کہ مجھے صلح حدیبیہ کے دن رسول اللہ کی رسالت پر شک ہوا، اور باقی افراد کے بارے میں بھی آپ فرما رہے ہیں اسی تاریخ طبری میں نقل ہوا کہ جن لوگوں نے بال کٹوائے انہوں نے میری بات میں شک نہیں کیا۔ تو اتنی بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اصحاب کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ بہت مطیع و فرما بردار تھے کہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ان میں سے کچھ بڑے مطیع و فرما بردار تھے، کچھ بہت ہی پاک اور پاکیزہ تھے کہ ان کے قدموں کی خاک پر ہم قربان ہو جائیں اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری آل اولاد قربان ہو جائے، لیکن کچھ بالکل دیندار افراد نہیں تھے بلکہ دنیا دار افراد تھے۔ کبھی ان کا گراف اوپر ہوتا تھا، کبھی ان کا گراف نیچے ہوتا تھا، کبھی وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ یہی ان کی کیفیت رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، کہ وہ کبھی اچھے کام کرتے تھے، کبھی برے کام کرتے تھے، اور انہی میں سے بعض ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدریجاً اور ان کی آل کے مخالف ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے ابو بصیر کا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ ابو بصیر بھی ان افراد میں سے تھے کہ جو مکے میں تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا نام جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ابو بصیر عتبہ بن اسید بن جاریہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر مکے سے بھاگے اور مدینے آ گئے۔ جب مدینے آئے تو کفار کی جانب سے خط آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اظہر بن عبد عوف کا اور اخنس کا، اور انہوں نے کہا کہ معاہدہ یہی تھا کہ ہماری جانب سے جو بھی بھاگ کے آئے گا تو آپ کو واپس پلٹانا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے بنی عامر بن لبے کے ایک شخص کو اور ایک غلام کو بھیجا کہ جا کے ابو بصیر کو لے آؤ۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو سمجھایا اور کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے کی مخالفت کرنا صحیح نہیں ہے، تم اب ان لوگوں کے ساتھ واپس جاؤ۔ تو یہ جناب ابو بصیر اول تو اس معاہدے کے بعد بھی بھاگ کر آئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی مخالفت تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابی مسلمان تو ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکے جانے کے لیے واپس ان دو افراد کے ساتھ یعنی بنی عامر بن لبے کے ساتھ ایک فرد کے ساتھ اور ساتھ میں غلام کے ساتھ واپس بھیجا تو دوران سفر اب ظاہر بات چیت ہو گئی، ایک دوستی سی ہو گئی، تو بنی عامر بن لبے کے اس فرد سے ان ابو بصیر نے پوچھا کہ تمہاری تلوار کیسی ہے، تیز ہے؟ وہ ہاتھ میں لی اور اس کے بعد اچانک وار کر دیا اس شخص پر، اسے قتل کر دیا۔ اتنے میں یہ غلام بھاگا اور بھاگ کے مدینہ پہنچا، پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی آ گئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ پریشانی کے عالم میں، پوچھو کیا ہوا؟ تو اس غلام نے بتایا کہ ابو بصیر نے جو میرا ایک ساتھی تھا اسے قتل کر دیا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے اور ایک جملہ کہا کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو یہاں پر بھی واضح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا قول نہیں سمجھ رہے تھے، اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا فعل نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ اپنے فعل کو، کہ جو در حقیقت صلح حدیبیہ کی ایک کھلی مخالفت کی، اس کو اللہ کا فعل قرار دے رہے تھے۔ اسی دوران ان ابو بصیر کو ڈر محسوس ہوا اور یہ مدینہ سے نکلے اور اس کے بعد چھپتے چھپاتے سمندر کے پاس ایک علاقے میں پہنچے اور مکے سے بھاگنے والے وہاں پر جمع ہوتے رہے اور یہ حملہ کرتے تھے قریش کے قافلوں پر، کہ یہ کام قطعاً مخالف تھا صلح حدیبیہ کے۔ اسی دوران قریش والوں نے بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ جو معاہدے کی شک ہے کہ ہمارا کوئی فرد آپ کے پاس اگر بھاگ کے آئے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، تو اس شک کو کاٹ دیا جائے۔ اب یہ کام مسلمانوں کے فائدے میں ہوا اور وہ شک ختم ہو گئی، لیکن یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس دوران بالآخر مسلمان وہاں سے بھاگ رہے تھے اور یہ بھاگنا صلح حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف تھا۔ اسی طرح سے کفار قریش کے قافلوں پہ حملہ کرنا بھی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف تھا۔ اور اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو اور کچھ دیکھنا ہو تو تاریخ کتابوں میں دیکھیں۔ اس وقت فقط ہمارا ہدف یہ تھا کہ اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کیوں کر بعد رسول اللہ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب گمراہ ہوئے، بلکہ ہاں بعض گمراہ ہوئے، جس طرح سے بعض افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔